انہی باتوں پر آج ہم مقدس کی بات کرنے آئے ہوں، انہی چند توجہات کو کہ جو خود کام کرتے ہوئے یہ بڑی خواہش ہوئی کہ میرے اپنے اندر موجود ہوں، اور یہ بڑی خواہش ہوئی کہ یہ چند صفات ہیں کہ جو میرے ساتھیوں میں موجود ہوں، انہی چند صفات پر تھوڑی سی گفتگو یہاں پر رکھنے آیا ہوں. یہ کوئی تقریر نہیں ہے کہ میرا شمار کسی باقاعدہ مقررین کی فہرست میں نہیں ہوتا، نہ یہ کوئی درس ہے کہ مدرسین بھی کچھ اور ہی ہوا کرتے ہیں. میں تو صرف اپنے ساتھیوں کے درمیان کام کرتے ہوئے جو چند چیزیں محسوس کرتا ہوں وہ یہاں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. موضوع نصر اللہ بھائی نے بتایا کہ وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری. اس علاقے کے کارکنان سے گفتگو کرتے ہوئے کہ جہاں پر بولٹن مارکیٹ اور موسا لین جیسے رہائشی علاقے موجود ہوں، کہ جہاں پہلے ہی دن بچے کو یہ سکھایا جاتا ہو کہ وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، بینک بیلنس ہو جس کا بے حساب، لمبی ہو گاڑی، اور ان لوگوں کو کہ جنہیں پہلے ہی دن سے گھر میں یہ سبق ملا کرتا ہو کہ اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ میں کس طرح سے بھاؤ تاؤ کیا جاتا ہے اور دکان کو کس طرح ایک سے دو اور دو سے چار کیا جاتا ہو، اسی علاقے کے کچھ لوگ، کچھ چھرچھرے افراد اٹھ کر یہاں آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہماری زندگی کا معیار، ہماری پسند اور قدر کا معیار، ہماری وفاداریوں کا محور کچھ اور ہے. یہ مسئلہ صرف بولٹن مارکیٹ یا موسا لین کے رہنے والوں کا نہیں، آج پوری دنیا کا یہی مسئلہ ہے. جس طرف چلے جائیے، جس فرد سے بات کر لیجئے، جس خاندان میں جھانک کر دیکھ لیجئے، ہر طرف پسند اور قدر کا یہی معیار نظر آتا ہے کہ ہمارے ایک گھر سے دو گھر ہوں اور دو سے چار گھر ہو جائیں، ایک سواری سے دو سواری اور دو سے چار سواری ہو جائیں. معاشرے میں قابل فخر وہی کہلایا کرتا ہے کہ جس کے بارے میں یہ سمجھ میں آئے کہ اس نے بڑی کم عمری میں اپنا گھر ذاتی بنا لیا ہے، اس کی اپنی ذاتی سواری ہے، اس نے بڑا پڑھ لکھ کر اعلیٰ مقام حاصل کر لیا ہے. اور اگر وہ پڑھ لکھ کر اعلیٰ مقام نہیں حاصل کر سکا تو کم از کم اس کا اپنا ایک بڑا زبردست بزنس ہے کہ نہ صرف وہ خود کھاتا پیتا ہے بلکہ پورے خاندان کی کفالت کرتا ہے. یہی آج کل پسند اور قدر کا معیار ہے. اس میں یہ چند لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں، ہم پسند اور قدر کے معیارات تبدیل کرنے کے لیے اٹھے ہیں. ایسے لوگ نہ صرف آج یہاں موجود ہیں بلکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہر دور میں موجود رہے. تاریخ اسلام پر آپ غور کرتے چلے جائیں، آپ کو تین گروہ نظر آئیں گے پوری تاریخ میں. ایک گروہ ان لوگوں کا نظر آئے گا کہ جنہیں آپ متکبرین یا مستکبرین کہہ سکتے ہیں، کہ جنہوں نے ہمیشہ معاشرے میں ظلم کے نظام کو جاری کیا، جن کو قرآن کی زبان میں تاغوت کہا گیا، جنہوں نے انسانوں کو انسانوں کی غلامی میں ڈال دیا، جنہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی سے نکال کر اپنی بندگی میں ڈالا، جنہوں نے اللہ کے غلاموں کو اپنا غلام بنایا، جنہوں نے انسانوں پر اپنا نظام چلایا اور ان کو بتایا کہ تمہارا رب اور تمہارا الہ وہ نہیں ہے کہ جو اوپر ہے، بلکہ میں تمہارا رب اور میں ہی تمہارا الہ ہوں، تم میری بات مانو گے تو فلاح یاب ہوگے اور میری بات سے انکار کرو گے تو ناکام اور نامراد ہو جاؤ گے. یہ لوگ مستکبرین اور متکبرین، یہ طاغوت، یہ شیطان کے ایجنٹ ہر دور میں آپ کو نظر آئیں گے، کبھی فرعون کی شکل میں، کبھی نمرود کی شکل میں، کبھی سرداران قریش اور مکہ کی شکل میں، اس کے بعد بہت سارے ملوک اور بادشاہوں کی شکل میں، اور آج کے دور میں مغربی تہذیب اور امریکی شیطان کی صورت میں. اس گروہ کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا گروہ ہے کہ جو پوری تاریخ اسلام میں آپ کو نمایاں نظر آئے گا. یہ وہ گروہ ہے کہ جو یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ مستکبرین، یہ متکبرین بڑے خراب لوگ ہیں، یہ لوگ بہت ہی بدماش ہیں، انہوں نے انسانوں کو انسانوں کا غلام بنا دیا ہے، یہ لوگ معاشرے میں ظلم اور ستم کے نظام کو لے کر چل رہے ہیں. لیکن ان ساری چیزوں کو محسوس کرنے کے بعد وہ گروہ خاموش بیٹھ جاتا ہے. ان ساری چیزوں کا اندازہ کرنے کے باوجود کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، وہ لوگ خاموشی سے اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہتے ہیں، اپنی اپنی زندگی میں مصروف رہتے ہیں. اور اسی میں اسلام کی تاریخ میں ایک تیسرا گروہ نظر آتا ہے کہ جو مجاہدین کا گروہ ہے، کہ جس نے ہر دور میں یہ کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ جو نظام اس معاشرے میں چل رہا ہے ہم اس نظام کو نہیں مانتے، یہ شیطان کا نظام، یہ طاغوت کا نظام، ہم اسے قبول نہیں کرتے اور ہم اس کے جواب میں اللہ کے نظام کو یہاں لانا چاہتے ہیں. یہ مجاہدین کا گروہ ہر دور میں نظر آتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں ڈالنا چاہتے ہیں. فرعون نے جب بنی اسرائیل پر ظلم شروع کیا، سورہ قصص میں اللہ بتاتا ہے کہ اس نے اس قوم کو کمزور کرنے کے لیے انہیں گروہوں میں بانٹ دیا، قوموں میں تقسیم کر دیا، اس کے بعد ان کے لڑکوں کو قتل کروانے لگا، ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا، ان سے اپنے حسب منشا کام لیتا تھا۔ پھر اللہ رب العزت بتاتا ہے کہ اس نے بنی اسرائیل کو اتنا تباہ و برباد کیا کہ وہ قوم صفائے ہستی سے مٹنے لگی، ختم ہونے لگی، یہاں تک کہ انہیں بستی سے دیش نکالا دیا گیا۔ ایسے میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ اور اس فرعون کے سامنے کلمہ حق بیان کر دو، کھڑے ہو جاؤ اور وہاں اعلان کر دو کہ نہیں، تم جو کچھ کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو، اور یہاں چلے گا تو صرف اللہ کا نظام چلے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تو بڑا کمزور ہوں، اکیلا ہوں، میری زبان میں لکنت ہے، میں صحیح سے بول نہیں سکتا۔ لیکن اللہ نے کہا نہیں، تمہیں ہی یہ کام کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ اپنے بھائی کو لے کر وہاں پہنچ گئے اور فرعون کے سامنے کلمہ حق بیان کر دیا۔ فرعون نے ان کو ختم کرنے کے لیے چالیں چلنا شروع کی، یہاں تک کہ ان کا پیچھا کیا، اور یہ کیفیت ہو گئی ان مجاہدین کے گروہ کی کہ سامنے دریا تھا اور پیچھے فرعون تھا، لیکن وہ اپنی راہ پر جمے رہے، ڈٹے رہے اور دریا عبور کر گئے، اور اللہ نے اس فرعون کو غرق اور نابود کر دیا۔ آج دنیا میں رہنے والے اربوں لوگوں میں کوئی اس فرعون کا ماننے والا اور اس کے پیچھے چلنے والا نظر نہیں آئے گا، کوئی آدمی ایسا نظر نہیں آئے گا جو یہ کہے کہ میں نے اپنے بچے کا نام فرعون رکھا ہے، لیکن موسیٰ کے نام لیوا، اس کے پیچھے چلنے والے، اس کا نام فخر سے رکھنے والے سینکڑوں اور ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ہر طرف نظر آئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجیے کہ اس بادشاہ وقت کے سامنے، اس کے بتوں کے نظام کے سامنے کلمہ حق بیان کر دیا کہ میں نہیں مانتا اس دستور کو، اس کے جواب میں نکالا گیا، دیش سے نکالا گیا، بستی سے نکالا گیا، ایک ویران جگہ پہ لے جا کے چھڑوا دیا گیا۔ لیکن آج اس بادشاہ وقت کو کوئی نہیں جانتا کہ جس نے ظلم و ستم کیا تھا، لوگ جانتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو جانتے ہیں۔ آج یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، یا دنیا کا کوئی اور مذہب ہو، خواہ وہ ہندوازم ہو، اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ جو لفظ برہمن ہے وہ ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ ہر مذہب میں ابراہیم کے ماننے والے اور پیروکار ہیں، لیکن نمرود کو کوئی نہیں جانتا۔ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کسی آدمی نے تعارف کرایا ہو کہ صاحب میرے یہ چھوٹے صاحبزادے ماشاءاللہ نمرود، میں نے ان کا نام رکھا ہے، اور دادی تو کہہ رہی تھی فرعون رکھو لیکن مجھے بس نمرود ہی بڑا پسند ہے۔ کہیں اور کبھی بھی آپ کو کوئی ایسا فرق نظر نہیں آئے گا۔ ہاں یہ ضرور نظر آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے ابراہیم نام رکھا ہے، دادا کہتے تھے کہ نہیں موسیٰ رکھو، چچا نے کہا نہیں عیسیٰ رکھو، مجھے بہت پسند تھا کہ میں نام محمد رکھتا۔ کیا فرق ہے کہ وہ گروہ کے جو ہمیشہ اقتدار پہ رہا، بڑی قوت میں راش، لیکن شیطان کا پیروکار تھا، آج اسے کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ لوگ جاننے والے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے، لوگ جاننے والے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے، لوگ جاننے والے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جاننے والے ہیں۔ اس بادشاہ کو تو نام و نشان نہیں ملتا کہ جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے تئیں سولی پہ چڑھا دیا تھا، جس نے انہیں سزا دے دی تھی اور جشن اور ایک دربار سجا کر کہا تھا کہ آج جشن کا دن ہے، میں ایک آدمی کو رہا کروں گا، ایک میرے پاس ڈاکو گرفتار ہے اور ایک میرے پاس عیسیٰ گرفتار ہے، ایک آدمی کو رہا کروں گا، بتاؤ کس کو رہا کروں۔ اور لوگوں نے بیک زبان کہا، اس بادشاہ کے حواریوں نے بیک زبان کہا کہ ڈاکو کو، برابا کو رہا کر دو، عیسیٰ کو مت رہا کرنا، کہ زندگی بدلنے کی بات کرتا ہے۔ اور اس نے اپنے تئیں عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ چڑھا دیا، نعوذ باللہ۔ آج اس بادشاہ کا نام بھی شاید کسی کو نہیں پتا، کون تھا وہ، کس گنتی میں تھا، کیا بیچتا تھا وہ، لیکن لوگ جانتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو جانتے ہیں۔ پیروکار موجود ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار موجود ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سارے سرداران قریش۔ آج کہاں چلا گیا ابو جہل کا نام، کوئی اس کا پیروکار ماننے والا نظر نہیں آتا۔ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے سے گروہ کو ختم کرنے کے لیے سب کچھ لگا دیا، وہ لوگ جو گنتی میں 15 اور 20 تھے اور ان کے خلاف پوری دنیا امٹ کر آ گئی، وہ لوگ کے جو پٹتے تھے، پستے تھے، بستیوں سے نکالے جاتے تھے، غلاموں میں گردانے جاتے تھے، وہ لوگ اور ان کے پیروکار آج پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کے نام لیوا ایک ایک بستی اور ایک ایک کوچے میں موجود ہیں، لیکن ان سرداروں میں قریش کا کوئی پرسان حال اور پیچھے چلنے والا نظر نہیں آتا۔ تو میرے دوستوں، پوری تاریخ میں یہ تین گروہ آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے۔ پہلا گروہ مستکبرین اور متکبرین کا گروہ، کہ جس نے معاشرے پہ ظلم و ستم کو روا رکھا اور لوگوں کو اپنا غلام بنایا اللہ کی غلامی سے نکال کے۔ دوسرا وہ گروہ جو خاموش رہا، اس میں اب شاید جانوروں میں کوئی فرق نہیں، جس طرح ہزاروں اور کروڑوں جانور پیدا ہوئے اور دنیا میں گزر گئے، اسی طرح وہ گروہ تھا کہ جو یہ ظلم اور ستم دیکھتا رہا، اللہ کے دین سے بغاوت دیکھتا رہا اور خاموشی سے اپنی زندگی گزارتا رہا۔ لیکن تیسرا گروہ کے جو مجاہدین کا گروہ تھا، آج اسے پوری دنیا یاد رکھتی ہے، انہی کے لیے اللہ نے جنتوں کے وعدے کیے، انہی کے لیے اللہ نے دنیا میں ان کو کامیابیاں نصیب فرمائی، انہی کے بارے میں کہا گیا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر استقامت دکھائی تو ان پہ ہم نے فرشتے نازل کیے، جو نہ صرف انہیں دنیا میں کامیابی کی نوید دیتے تھے بلکہ جنتوں میں وہ وعدے کے پورے ہونے کی نوید دیتے تھے کہ جو کچھ اللہ نے تم سے کہا ہے ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں جنت میں عطا کرے گا. نہ صرف دنیا ان کی تھی بلکہ آخرت بھی ان کی. وہی آج روشنی کے مینار کہلائے، وہی تاریخ کا دھارا بدلنے والے کہلائے، اور وہی کان کا نمک اور ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہوئے. لیکن ان لوگوں میں شامل ہونے کے لیے، روشنی کا مینار بننے کے لیے، تاریخ کا دھارا موڑنے والوں میں شامل ہونے کے لیے، اپنا نام لکھوانے کے لیے کچھ شرائط درکار ہیں. اس قبیلے کا ایک کارکن بننے کے لیے، اس قبیلے میں شامل ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ جو اللہ نے ہمیں بتائی اور قرآن میں جگہ جگہ بکھری ہوئی. اور وہ بنیادی طور پہ صرف تین ہی باتیں. پہلی چیز وہی ہے کہ جو میں نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر ڈٹ گئے، کھڑے ہو گئے اس بات پر، اپنے ایمان کو مضبوط کر لیا. دوسری شرط بتائی گئی کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہجرت کرتے ہیں. اور تیسری شرط بتائی گئی کہ وہ کہ جو جہاد کا کام کرتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں، جن کی ضرب کاری ہوتی. بس اسی پہ میں مختصر سی بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ پہلی شرط جو گنوائی گئی وہ ایمان کی مضبوطی ہے. ایمان کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پہ، فرشتوں پہ، آخرت پر ایمان. لیکن میں ایک چھوٹی سی بات ایمان کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایمان دراصل جس لفظ سے نکلا ہے وہ لفظ امن ہے. اور امن اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جب آدمی بالکل بے خوف ہو گیا ہو، اس کو کسی کا ڈر اور کسی کا اندیشہ نہ ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آدمی بڑے امن میں ہے، بڑے سکون میں ہے، اطمینان سے. اسی آدمی کو امن کی کیفیت میں کہا جاتا ہے. تو بس ایمان بھی اسی چیز کا نام ہے کہ آدمی کے دل سے سارے خوف، سارے اندیشے، ساری پریشانیاں نکل گئی ہوں، اور اس کو اگر کوئی چیز اس کے خیال میں قابل فکر، قابل اندیشہ، قابل غور، قابل ڈر ہے تو وہ اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اس کے فرشتے ہیں، اس کی کتابیں اور آخرت کا دن ہے. ان پانچ چیزوں کے علاوہ اسے اب کسی چیز کی فکر نہیں ہے. اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ مجھے مارا جائے گا اور مجھے پیٹا جائے گا، میرا کیریئر تباہ ہو جائے گا، میرا مستقبل ختم ہو جائے گا. نہیں، اس کے دل سے سارے اندیشے، سارے خوف، سارے ڈر نکل چکے. اور اس گروہ کے اوپر آپ غور کریں گے نا، اوپر سے لے کے نیچے تک، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آج تک کے دور تک، تو آپ کو بنیادی چیز یہی نظر آئے گی کہ ان لوگوں کے دلوں سے دو خوف بالکل نکل گئے تھے. ایک اس بات کا خوف نکل گیا تھا کہ ہم مر جائیں گے، موت کا خوف نکل چکا تھا. دوسرا خوف اس بات کا نکل چکا تھا کہ ہماری زندگی، ہمارا کیریئر، ہمارا مستقبل تباہ ہو جائے گا. جان کا خوف اور مال کا خوف دونوں نکل چکے تھے. انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ جو رزق اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے، اس کا آخری ذرہ بھی جب تک ہمارے پیٹ میں نہیں پہنچ جائے گا، ہمیں موت نہیں آئے گی. اور جب آخری ذرہ پہنچ جائے گا تو اس سے ایک ذرہ بھی مزید نہیں مل سکتا ہمیں. جتنا رزق اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے وہ ہمیں ملنا ہے. جہاں سے بھی چاہے گا اللہ اس کا انتظام کرے گا، اس کے لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اور دوسرا، ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ موت جس لمحے آئے گی اور جس جگہ آئے گی وہ تو آئے گی، اس سے تو بچا نہیں جا سکتا، تو بھاگ کر جانے کی ضرورت کیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک آدمی کھڑا تھا کہ اسے موت کے فرشتے نے بڑے گھور کر دیکھا. وہ بڑا پریشان ہوا کہ موت کا فرشتہ تو لگتا ہے میرے پیچھے لگ گیا ہے، اور دوڑا دوڑا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہا کہ مجھے موت کے فرشتے نے بڑے گھور کر دیکھا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ میری جان نکال لے، آپ مجھے مصر کی سرزمین سے ہندوستان کی سرزمین پر بھجوا دیں فوری طور پر. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا یہ مسئلہ ہے، تو ہوا کو حکم دیا کہ اس آدمی کو اٹھاؤ اور مصر کی سرزمین سے ہزاروں میل دور ہندوستان کی سرزمین پر پہنچا دو، شاید یہ موت کے اس فرشتے سے بچ سکے. ہوا نے منٹوں میں اسے آدمی کو اٹھایا اور ہوا کے دوش پر سوار اگلے ہی لمحے ہندوستان کی سرزمین پہ تھا. اس نے قدم سرزمین پہ رکھا ہندوستان کی، اور ادھر فرشتے نے اس کی جان قبض کر لی. اور پھر اسے بتایا کہ میں تو پریشان اسی بات پہ تھا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ تمہاری جان ہندوستان کی سرزمین پر نکالوں، اور میں حیران تھا تم ابھی تک مصر میں موجود ہو، اسی لیے میں نے تمہیں گھور کر دیکھا. اور تم فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گئے، ان سے کہا، انہوں نے مصر میں پہنچایا اور اگلے لمحے میں نے جان نکال لی. تو جس جگہ لکھا ہے اور جس لمحے لکھا ہے، نہ وہ لمحہ ادھر سے ادھر ہو سکتا، نہ وہ جگہ ادھر سے ادھر ہو سکتی. تو جب جان اس کے ہاتھ میں ہے، مال اس کے ہاتھ میں ہے، تو پھر پریشانی کا ہے کہ پھر اندیشہ کس چیز کا؟ آپ جتنے لوگوں کو دیکھ لیں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے اعلان کر رہے ہیں، پتا ہے کہ یہ مار دے گا، پتا ہے کہ یہ ساری جائیداد ضبط کر لے گا، میرا گھر بار تباہ کر دے گا، لیکن گئے اور اعلان کر دیا۔ تو یہ اعلان تو وہی کر سکتا ہے جس کے دل سے جان کا خوف مال کا خوف نکل گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، اس نے تو سولی پہ لٹکا دیا نا، اس نے تو پھانسی دے دی اپنی تئیں نعوذ باللہ، لیکن وہ پہنچ گئے، نہ جان کا خوف نہ مال کا خوف کہ میرا گھر چھن جائے گا، میرا گھر بار لٹ جائے گا یا مجھے مار دیا جائے گا، نہیں، وہ اٹھے، اپنا سر اپنی ہتھیلی پہ رکھا اور پہنچ گئے کہ میں تمہیں اللہ کی بندگی کی دعوت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، گھر بار چھن گیا نا ان کا، بستی چھن گئی، ملک چھن گیا، اور انہیں تو اپنے کئی لوگوں نے مار کے نکال دیا، لیکن کیا ہوا، وہ کلمہ حق کا کہنے سے باز نہیں آئے، اور یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں نہ جان کا خوف ہو اور نہ مال کا خوف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ، کہ جب بیمار ہوئے تو اللہ سے ملاقات پہ اپنے دل کو مطمئن کر لیا، بخار زیادہ چڑھا تو کچھ لوگ دوائی لے کر آ گئے اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوائی پی لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ دوائی نہیں پیوں گا، میں نے اللہ سے ملاقات پہ اپنے دل کو مطمئن کر لیا ہے، اب اس دوائی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اتنی دیر میں آپ کو غشی آ گئی اور لوگوں نے زبردستی دوائی منہ میں انڈیل دی اور پلا دی، پھر ہوش آیا، پتا چلا کہ مجھے دوائی پلا دی گئی ہے، بہت غصے ہوئے، بہت ناراض ہوئے کہ جب میں نے اپنے آپ کو اللہ سے ملاقات پر راضی کر لیا ہے تو پھر یہ کون ہوتے ہیں کہ جو مجھے اس سے دور رکھے، اور سزا کے طور پہ کہا گیا جن لوگوں نے مجھے دوائی پلائی ہے ان کے منہ میں یہی دوائی انڈیل دی جائے۔ کہ جب اپنے رب سے ملاقات کا اتنا اشتیاق ہے کہ جو اقبال نے کہا نا کہ موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے، کہ موت کے آئینے میں اپنے دوست سے ملاقات نظر آ رہی ہے، یہ تو تھا جان کا معاملہ۔ اور مال کا معاملہ دیکھ لیجئے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پوری امت کے پوری دنیا کے بلا شرکت غیر حکمران بن گئے تھے، جس دن ان کا انتقال ہوا، انتقال سے ایک رات پہلے پوچھا کہ میری وراثت کتنی ہے، میرا ترکہ کتنا بچا ہے میرے پیچھے، تو جواب دینے والوں نے جواب دیا کہ حضور 7 دینار ہیں۔ پیغمبر آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری دنیا ان کے پاؤں تلے ہے، ان کا آخری ترکہ پوچھا تو پتہ چلا 7 دینار ہے، میرے خیال ہے 1.5 روپیہ بنتا ہے، 1.5 یا 2 روپے بنتے ہیں، کہ میرے پاس یہی بچا ہے۔ فرمایا کہ یہ میرے گھر میں کیسے بچ گیا، اس کو خیرات کرو، اللہ کا رسول اللہ سے ملنے جا رہا ہے، اس کے گھر کے اندر دولت دنیا پڑی ہے، یہ 7 دینار دولت دنیا تھے۔ فرمایا کہ اللہ کا رسول اللہ سے ملنے جا رہا ہے، اس کے گھر میں دولت دنیا پڑی ہے، میں کس منہ سے ملوں گا جا کے، پہلے اس کو خیرات کر دو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس رات انتقال ہوا تو گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل موجود نہیں تھا، یہ دنیا سے محبت کا عالم، یہ دنیا کی وہ کشش تھی کہ جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی میں جو کچھ ملا وہ یہی تھا، حالانکہ ملک کے ملک فتح ہوئے، مال غنیمت کے انبار لگ گئے، لیکن یہ ہے کہ دل سے دنیا کی تمنا، دنیا کی تما، دنیا کا لالچ نکل چکا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جان کا خوف اس کا تو آپ تصور ہی نہیں کر سکتے، پہلے دن کے جب پورا مکہ ان کے خلاف تھا اور پتا تھا کہ پٹنا ہے، اور گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور جا کر خانہ کعبہ میں تلاوت شروع کر دی، اور لوگوں نے پٹائی کی، اور اتنی پٹائی کی کہ چہرے پر کچھ نظر نہیں آتا تھا، سوچ کے پورے چہرے کا لیول برابر ہو گیا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ ناک ہے اور یہ آنکھ ہے اور یہ ہونٹ ہیں۔ اور ہوش میں آنے کے بعد پہلا سوال یہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہ بتاؤ کہ ان کی طبیعت تو ٹھیک ہے، یہ ہے جان کا خوف، کوئی خوف نہیں ہے کہ مجھے کیا ہو جائے گا، میں نے تو زندگی اللہ کے سپرد کر دی ہے۔ اور مال کی محبت، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو پوچھا گیا کہ پوچھنے لگے کہ میرا کیا کچھ بچا ہے دنیا میں، تو پتہ چلا کہ 6000 دینار بچے، جو 1500 روپے کے لگ بھگ بنتے ہیں، کہا کہ فوراً 6000 دینار ان پہ قرض تھا، بچا کچھ نہیں تھا، 6000 دینار ان پہ قرض تھا۔ فرمایا کہ فوراً میری زمین بیچو اور اس سے اس کا قرض ادا کرو۔ پھر پوچھا کہ جب میں خلیفہ نہیں تھا اور بعد میں جب خلیفہ بن گیا، میرے سامان میں کتنا اضافہ ہوا، پتہ چلا کہ ایک غلام کا اضافہ ہوا ہے کہ جو مسلمانوں کی تلواریں تیز کرتا تھا، ایک اونٹنی کا اضافہ ہوا کہ جو مسلمانوں کے لیے پانی بھرتی تھی، اور 1.25 روپے کی چادر کا اضافہ ہوا۔ جواب ملا کہ اس غلام کو اس اونٹنی پہ بٹھا کے چادر اس کے ہاتھ میں دو اور کہو کہ بیت المال میں واپس جمع کرا، میں اللہ کے پاس بڑا سبکبار ہو کے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسے رسید دی, اس سامان کو ریسیو کیا اور اس کی رسید دی, تو کہا ابو بکر نے بعد والوں کے لیے حالات بڑے مشکل کر دیے, کام بڑا مشکل کر دیا. تو میرے دوستو, یہ ان کی دنیا سے محبت تھی, کہ جس کو بھی آپ محبت کہہ لیں, کہ اتنا مختصر تھا زیادہ راہ اپنے پاس رکھا, باقی سب کچھ اٹھایا اور اللہ کی راہ میں سپرد کر دیا. جب انتقال ہونے لگا, پوچھا مجھے کس میں دفن کرو گے, کہا کہ تین چادریں آپ کے لیے لے آئیں گے, نئی چادریں. کہا نہیں, نئی چادروں کی ضرورت نہیں ہے, یہ پرانی چادر جو میں نے پہنی ہے اسی میں دفن کر دے, کہ نئی چادر مردوں کے مقابلے میں زندوں کی زیادہ حقدار ہے. اور انہیں اسی پرانی چادروں میں خلیفہ وقت کو دفن کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں تو شام, دمشق, عراق اور پتہ نہیں کہاں کہاں فتوحات ہو گئی تھی, مال غنیمت کے انبار لگ جاتے تھے. کھانا کھانے بیٹھے اور کھانا گوشت پکا ہوا تھا, ظاہر گھی یا تیل میں ہی پکا کرتا ہے, سامنے آیا تو اٹھا کے الگ رکھ دیا کہ یہ دو سالن, اس میں گوشت بھی موجود ہے ایک سالن اور گھی بھی موجود ہے دوسرا سالن, میں دو سالن تو نہیں کھا سکتا ہے, یا تو گوشت کھاؤں گا یا گھی کھاؤں گا, اور واپس کر دیا اس کا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت خطبہ دے رہے تھے تو ان کے کرتے میں لگے ہوئے پیوند گننا شروع کیے, تو میں نے 12 پیوند گنے جو کہ ان کے کرتے میں لگے ہوئے تھے, اور ان کی شلوار میں یا پاجامہ یا دھوتی جو انہوں نے پہنی ہوئی تھی اس میں تو چمڑے کے پیوند لگے ہوئے تھے, جوڑنے کے لیے کپڑا موجود نہیں تھا, چمڑے کے پیوند لگائے تھے. حالانکہ کیا کچھ تھا کہ جو ان کے پاس نہیں تھا, لیکن زندگی سے محبت کا صرف یہ عالم ہے کہ جتنا زندگی کے لیے ضروری ہے اتنا لے لو, اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. ایک دفعہ جب قحط پڑا تو بڑی سخت غذا کھاتے تھے, پیٹ سے آوازیں آنے لگی اس سخت غذا کی وجہ سے, تو اس پیٹ پہ انگلی چبو چبو کے کہتے تھے کہ جب تک قحط ہے تجھے یہی ملے گا, اسی پہ تجھے راضی ہونا پڑے گا. اور اسی قحط میں دیکھا کہ ایک دن بیٹا خربوزہ ہاتھ میں لیے ہوئے گھوم رہا ہے, لپک کر گیا اور خربوزہ اس سے لے لیا, جو مسلمان بھوکے مر رہے ہیں اور تو میوے کھا رہا ہے. ایک خربوزہ کی شاید لاکھوں خربوزے بھی خلیفہ کا بیٹا کھا جائے تو کوئی اعتراض نہ کرے, لیکن ایک خربوزہ ہاتھ میں ابھی کھانے بھی نہیں پایا ہے کہ جواب ملتا ہے کہ دنیا کے مسلمان تو بھوکے مر رہے ہیں اور تو میوے کھا رہا ہے بیٹھا ہوا. یہ تھا ان کا دنیا سے محبت کا عالم, اور یہ تھا ان کی جان کے معاملے میں خوف, یا جو کچھ بھی آپ کہہ لیں. اور یہ کسی بڑے صحابہ کا معاملہ نہیں ہے, ہر صحابی کا یہی معاملہ ہے. ان صحابی کا تو آپ نے سنا ہے نا, جسے ہرقل روم نے پکڑ لیا اور کہا کہ دین سے باز آ جاؤ تو میں چھوڑ دوں گا, یعنی دین سے تو باز نہیں آؤں گا, کہا باز آ جاؤ تو میں چھوڑ دوں گا ورنہ مروا دیے جاؤ گے. کہا مروا دو, سولی پہ لٹکایا گیا اور تیر اندازوں سے کہا گیا ان پہ تیروں کی بارش کر دو, لیکن کوئی تیر ان کو لگنے نہ پائے, سارے تیر آس پاس لگے اور سارے تیر آس پاس لگتے رہے, ان کو خوفزدہ کیا گیا. اس کے بعد پھر نیچے اتارا گیا اور کہا کہ دیکھو ابھی تو تمہیں تیر نہیں لگے اور تم بچ گئے, لیکن اب ہم تمہیں مروا دیں گے, دین سے باز آ جاؤ. کہا کوئی بات نہیں, جو تیر آس پاس لگے اگلی دفعہ سارے تیر سینے میں مار دو, دین سے باز نہیں آؤں. ان کے سامنے ایک تیل کا کڑھاؤ الاؤ روشن کیا گیا, اس پہ تیل کا ایک کڑھاؤ رکھا اور تیل کو خوب کھلایا گیا. کہا اس میں پھینک دیں گے اگر نہیں باز آؤ گے. کہا پھینک دو, کوئی مسئلہ نہیں. ان کے سامنے ایک اور صحابی کو اٹھایا گیا اور اس تیل میں پھینک دیا گیا, اور چند لمحے کے اندر ان کے گوشت نے ان کی ہڈیوں کا ساتھ چھوڑ دیا اور تحلیل ہو گئے اس کھولتے ہوئے تیل کے اندر. کہا کہ دیکھو تمہارے ساتھی کا یہ حشر ہوا, تمہارا بھی یہی حشر کریں گے. کہا کہ کوئی بات نہیں, حشر کر دو. پکڑنے والوں نے پکڑا اور اٹھا کے تیل کے پاس لے جانے لگے تو رونا آ گیا اور آنسو بہنے لگے. فوراً ہرقل روم نے روکا کہ دیکھا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے باز آ جاؤ, تم ہی باز نہیں آ رہے تھے. کہا نہیں, باز تو اب بھی نہیں آؤں گا. کہا تو پھر روتے کیوں, ڈر کے مارے تمہاری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور کہتے ہو باز نہیں آؤں گا. جواب ملا کہ روتا اس پہ نہیں ہوں کہ تم مجھے تیل میں پھینک دو گے, رونا تو اس بات پہ آ رہا ہے کہ تم مجھے تیل میں پھینکو گے اور میں ختم ہو جاؤں گا, میری صرف ایک جان ہے جو میں اللہ کی راہ میں خرچ کر سکوں گا. رونا اس پہ آ رہا ہے کاش میری سینکڑوں جانیں ہوتی کہ جو میں باری باری اللہ کی راہ میں خرچ کروں. سننے والا حیران کہ کون لوگ ہیں جن کے دلوں میں موت کا خوف ہی نہیں ہے. رستم نے دربار سجایا اور دونوں ہی طرف لوگوں کو کھڑا کر دیا, تلواریں نئی نئی چمکائی گئی اور ایک کے بعد ایک سب بنائی گئی کہ فوجیوں کو کھڑا کیا جائے, مسلمان سفارتکار آئیں گے اور ہم سے مذاکرات کریں گے تو ان پہ خوف ہونا چاہیے. اور مسلمان صحابی گئے انہی پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر اور پہنچ گئے دربار کے بیچ میں سے, سیدھا رستم سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گئے, تلواریں نکل آئیں کہ ہمارے رستم کے ساتھ ایک آدمی اس طرح بیٹھ جائے, لیکن مسلمان صحابی پہ کوئی اثر نہیں ہوا. رستم نے کہا باز آ جاؤ. کہا باز تو تم آ جاؤ. کہا دیکھو مار دیے جاؤ گے. کہا تمہیں ہم نہیں چھوڑیں گے, یا تو اسلام پہ قبول کر لو ورنہ یہ تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی. اتنے مخالفین بیٹھے ہوں آدمی کا دل ویسے ہی مروب ہو جاتا ہے، اور وہ تلواریں چمکا کے اور قالین بچھا کے اور نئے کپڑے پہن کے بیٹھے ہوں تو آدمی بالکل ہی ڈوب جاتا ہے. لیکن اس مسلمان کا حال دیکھی، کہا بات تم آ جاؤ، یہ تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی. سارے معافی نے رستم کی تلواریں نکل آئیں اور کہا کہ گستاخ کا سر مارتے ہیں، لیکن اس گستاخ نے، اس بندہ ہے گستاخ نے کہ جو صرف اللہ کا بندہ تھا اور پوری دنیا کے لیے گستاخ تھا، یہ اعلان کر دیا کہ نہیں ہماری تلوار تمہارے لیے فیصلہ کرے گی، اور اٹھ کر واپس چلے آئے. اور رستم نے اس طرح شکست کھائی کہ بھاگتا پھرا اور پناہ نہیں ملتی تھی. حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ نے تو کفار نے انہیں دھوکے سے اغوا کر لیا اور اغوا کر کے اپنے خیل میں لے گئے، اس کے بعد درخت سے لٹکا دیا اور پھانسی کا پھندا سامنے تھا، کہا کہ یہ پھانسی کا پھندا تمہارے گلے میں ہوگا، یا تو تم اس وقت پسند کر لو اور اسلام کو چھوڑ دو ورنہ یہ پھانسی کا پھندا تمہارا منتظر. کہا پھندا ڈال دو، کوئی مسئلہ نہیں. لوگوں نے پھندا ڈال دیا اور اس کے بعد تلواریں اور نیرے چبونے لگے، تیر ہلکے ہلکے مارنے لگے کہ ان کے پورے جسم سے خون بہنے لگا. ایسے میں ایک کافر آگے بڑھا اور اپنے نیرے کی اندھی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر پہ رکھی اور دباؤ ڈالتے ڈالتے ان کے کمر سے پار کر دی. ایسی کیفیت میں کہ جان نکل چکی ہے تقریباً، پورے جسم سے خون بہ رہا ہے اور نیزہ ہے کہ جو کمر سے آر پار ہو چکا ہے. اس کافر نے کہا کہ خبیب، کیا یہ پسند کرو گے کہ تمہاری جگہ آج تمہیں چھوڑ دیا جائے اور تمہارے نبی کو یہاں پہ کھڑا کر دیا جائے؟ جان نکل چکی ہے، لیکن آخری بات جو منہ سے نکلتی ہے وہ یہ کہ نہیں، میں تو یہ بھی پسند نہیں کروں گا کہ میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا لگے اور مجھے آج یہاں چھوڑو. یہ ہے جان کا خوف اور یہ ہے مال کا خوف. تو میرے دوستو، اس روشنی کا مینار بننے کے لیے، اس گروہ میں شامل ہونے کے لیے پہلی چیز جو درکار ہے وہ یہی ایمان درکار، کہ انسان نے یہ سمجھ لیا ہے کہ میرا کیریئر قبر کا گڑا ہے، یہ سمجھ لیا ہے کہ میرا مستقبل جنت کا مستقبل ہے، باقی کچھ نہیں چاہیے مجھے، باقی کوئی چیز مجھے نہ آگے بڑھا سکتی ہے نہ پیچھے ہٹا سکتی ہے، اور اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ جان تو اللہ کے ہاتھ میں، جس وقت چاہے گا نکال لے گا، مجھے کیا ڈرنے کی ضرورت. اور دوسری شرط جو پھر ان لوگوں کے لیے وہ یہ ہے کہ میں نے جو کہا کہ انہوں نے ہجرت کی، برائیوں کو چھوڑ کر بھلائیوں کا راستہ اختیار کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین ہجرت یہ ہے کہ آدمی برائیوں کو چھوڑ کے بھلائیوں کا راستہ اختیار کرے. آپ خود سوچئے کہ وہی لوگ تھے جو مسلمان ہونے سے پہلے شرابیں پیتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، لیکن جس دن اللہ کے دین کو اختیار کر لیا بھول گئے وہ ساری چیزیں. وہی لوگ جو ایک دوسرے کی گردنیں مارتے تھے، انہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ دیکھا کہ محلے میں ایک بوڑھی عورت رہتی ہے کہ جس کا کوئی کام کرنے والا نہیں ہے. سوچا کہ بس میں اس کا جاؤں گا، کام کیا کروں گا، اس کی روٹی پکاؤں گا، اس کے برتن دھوؤں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ سوچ رہے ہیں بوڑھی عورت کی خدمت کروں گا. پہنچے گھر کے اندر تو دیکھا کہ روٹی بھی پکی ہوئی ہے، برتن بھی دھلے ہیں. بڑے حیران ہوئے کہ مجھ سے پہلے کون آ گیا اور یہ کام کر گیا. اگلے دن فجر کی نماز سے پہلے پہنچ گئے، دیکھا پھر روٹی بھی پکی ہوئی ہے، برتن بھی دھلے ہیں. پھر اس سے بھی پہلے پہنچے اور پتا لگایا کرتا کون ہے یہ، تو پتا چلا کہ وقت کا خلیفہ، امیر المومنین، دنیا کا سردار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے آ کے اس بوڑھی عورت کا کام کر کے جاتے. یہ ہیں اعمال صالح، یہ ہے ہجرت، کہ آنے سے پہلے کیا تھے اور آنے کے بعد کیا ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو بڑا سخت جملہ کہہ دیا. اب بڑا افسوس ہوا کہ میں نے اس کو یہ کیوں کہہ دیا. کہنے لگے تم مجھے جواب دو. اس نے کہا نہیں میں تو جواب نہیں دوں گا. کہا نہیں تم مجھ سے بدلہ لے لو. اس نے کہا نہیں میں تو بدلہ نہیں لوں گا. اب پریشان ہے کہ ملا رہے کہ میرے منہ سے جملہ نکلا کیوں اور نکل گیا تو یہ بدلہ کیوں نہیں لیتا، یہ چاہتا ہے کہ میں آخرت میں مارا جاؤں. دوڑے دوڑے گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور بتایا میرے منہ سے ایک ایسا جملہ نکل گیا اور یہ آدمی مجھ سے بدلہ نہیں لے رہا. وہ آدمی بھی پیچھے پیچھے پہنچا. حضرت نے کہا کہ بھائی تم نے بڑا اچھا کام کیا کہ ابوبکر کو جواب میں سخت جملہ نہیں کہا، لیکن آج تم اسے درگزر کر دو تاکہ اللہ کے سرخرو ہو سکے. اور وہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان پکڑ کے کھینچتے تھے اور روتے تھے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ زبان مجھے جہنم میں نہ گروا دے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو میری اور آپ کی زبان کا کیا حال ہے، اس کے تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ہر صحابی کا معاملہ یہی نظر آتا ہے. وقت چونکہ کم ہے تو میں اس کی مثالیں چھوڑتا ہوں کہ کس طرح سے آدمی جمعیت میں آنے سے پہلے اس میں بہت ساری خامیاں موجود ہوتی ہیں، لیکن اس راہ میں قدم رکھنے کے بعد اسے چن چن کے ایک ایک خامی کو دور کرنا ہوگا. پہلے جھوٹ بولتا تھا، اب نہیں بولے گا. پہلے بات بات پہ گرم ہو جاتا تھا، اب نہیں ہوگا. پہلے غصہ کرتا تھا، اب نہیں ہوگا. پہلے والدین کو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا، اب ان کا احترام کرتا. ایک ایک چیز اس کے اندر آہستہ آہستہ تبدیل ہوتی ہے. اور تیسری اور آخری بات یہ کہ وہ آدمی پھر آگے بڑھ کر دعوت کا کام، جہاد کا کام کرتا ہے، اس کی ضرب کاری ہوتی ہے. اس نے زندگی کا یہ مقصد سمجھ لیا ہوتا ہے کہ مجھے ایک ایک آدمی کے پاس پہنچ کر اپنی بات پہنچانی ہے. اس نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ آدمی تو مسلمان ہی جب ہوتا ہے جب دعوت کا کام کرتا ہے. آپ کو پتا ہے نا کلمہ کون سا پڑھا جاتا ہے مسلمان ہونے کے لیے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کلمہ نہیں ہے مسلمان ہونے کے لیے. مسلمان ہونے کے لیے آدمی جو کلمہ پڑھتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ میں نے مان لیا؟ نہیں, یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ میں بتاتا ہوں, شہادت دیتا ہوں, گواہی دیتا ہوں دوسروں کو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول. جس دن آدمی یہ اعلان کرتا ہے کہ میں دعوت کا کام کروں گا, اس دن تو وہ مسلمان ہوتا ہے.
وزٹ tazkir.org